أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے مکمل سورہ احزاب کے متعلق جو واقعہ ہے غزوہ احزاب اس کو کہا جاتا ہے اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی گئی تھی. سورۃ الاحزاب میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق اور چند معاشرتی مسائل وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے گا. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے اور یہ جو مکمل رکوع ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر منافقین کے احوال کو ذکر فرمایا ہے. ایک طرف مومنین کا اور سچے لوگوں کا تذکرہ ہے, دوسری طرف منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر جو احسان فرمایا ہے وہاں سے ذکر کیا کہ تم اللہ کا ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کے شکر اور احسان کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں تم پر آنے والے لشکروں کو ہواؤں کے ذریعے سے واپس کر دیا اور فرشتوں کے ذریعے سے واپس کیا جن فرشتوں کو تم لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے, تو یہ بہت بڑا احسان عظیم ہوا تم پر. اور مدینہ منورہ میں رہنے والے معاہدین نے تمہارے ساتھ بدعہدی کا معاملہ کیا, اپنے عہد کو توڑا, اور ادھر سے احزاب دیگر گروہ آ رہے تھے تو تم بالکل بیچ میں ہو گئے تھے. ادھر سے مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کا اور باہر سے آنے والے کچھ یہودی کچھ مشرک کچھ کافر تقریباً 12,000 سے 15,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا اور لڑائی کے لیے سب تیار تھے اور تم کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جب آگے سے بھی پیچھے سے بھی یا مسلمانوں کے سامنے سے بھی اور اندر سے بھی جب کافروں کا حملہ ہوا تو آنکھیں سب کی پھر گئی اور قلوب دل جو ہے کلیجے پھٹ کر کے باہر آنے لگے اور مختلف مسلمان مختلف خیالات کے اور مختلف وسوسوں کے شکار ہو گئے. تو انسان کا فطری تقاضا ہے کہ ہیبت کے موقع پر اور خطرات کے موقع پر اس طرح کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مومنین کا یہاں پر زبردست امتحان لیا گیا. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اس موقع کو یاد کرو جب ایک گروہ کہنے لگا تھا ان منافقین میں سے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو، اے اہل یثرب یہاں سے لوٹ چلو، تمہارے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. جب دیکھا منافقین نے کہ اتنا بڑا لشکر، قبیلہ غطفان جنگجو لشکر تھا، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی ہیں اور بہادر نوجوان بھی ہیں، اور پھر یہودی جو بنی نذیر کے ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ان سے مقابلہ کرنا بظاہر مشکل ہے. پھر چھوٹے چھوٹے دیگر قبیلے بھی آ گئے تھے، قبیلے اسلم، بنو کنانہ وغیرہ وغیرہ، تو ان لشکروں کا مقابلہ کرنا بظاہر آسان نہیں ہے، اس لیے مدینہ کو چھوڑ کر کے سیدھا اپنے اپنے گھروں کو نکلو. بعض مفسرین نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا لوٹ جاؤ، یعنی محمد کے ساتھ، اب ان محمد کے دین کے ساتھ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. منافقین ایک دوسرے کو کہنے لگے، اب یہاں ہم کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام میں، جو دین تمہارا پہلے تھا اسی دین میں چلے جاتے ہیں، اسی میں عافیت ہے، کافر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. یہاں ایک بات کا تذکرہ مناسب ہے کہ یا اہل یثرب، یعنی منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے اہل یثرب چلو یہاں سے. یثرب مدینہ منورہ کا نام ہے اور پرانا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد میں کہا کہ یثرب مت کہو اس کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا جو مدینہ کو یثرب کہے اسے چاہیے کہ استغفار کرے، فلیستغفر اللہ. یثرب کے معنی آتے ہیں، بہت سارے مختلف معنی علماء نے اس کے ذکر فرمائے ہیں تفسیروں میں، جس میں سے ایک قریبی مفہوم جس کا یہ نکلتا ہے کہ جو تباہی اور بربادی کے جگہ، اور ایسی جگہ جہاں پر آدمی خطرہ محسوس کرتا ہو، یا یہ کہ ایسی جگہ جو منحوس سمجھی جاتی ہو، وہ اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں. تو مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یثرب اس کے معنی نہیں ہے، یہ یثرب جگہ نہیں ہے، میرے آنے کے بعد یہ طابہ ہو گیا. طیبہ ہے، طابہ ہے، اچھی جگہ ہے، یہ خوبصورت جگہ ہے، اس میں کوئی منحوسیت والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست والی، خرابی، تباہی والی بات نہیں ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینۃ النبی سے شروع ہوا تھا، مدینہ منورہ کا نام مدینۃ النبی تھا، اب پھر صرف شارٹ ہو کر کے مدینہ ہی ہو گیا ہے، وہ اصل میں ہے مدینۃ النبی. اس کو طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، اور علامہ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً مدینہ منورہ کے 50 نام ذکر فرمائے ہیں. خصوصیات کے ساتھ نام کی زیادتی صفات کی زیادتی کو بتلاتی ہے. القاب جو لگائے جاتے ہیں صفات کی بنیاد پہ لگائے جاتے ہیں، کسی علامہ کے ساتھ میں فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اتنے صفات ہیں. تو مدینہ بھی ایسی اتنا اچھا مقام ہے اور ایسی جگہ ہے کہ اس کے اوصاف اور اس کے ناموں کی زیادتی اس کی خوبی کو بتاتی ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام بدل دیا ہے، اور مدینہ کا نام جو یثرب تھا وہ بدل کر کے اب دوسرا نام رکھا گیا ہے اس کا، طابہ، طیبہ، مدینہ منورہ وغیرہ، تو اسی نام سے اسے یاد کیا جائے گا. یثرب پرانا نام ہے مدینہ کا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. منافقین میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہیں، گھر کی عمارتیں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں، وہاں پر کوئی چور بھی اچک کے آ جا سکتا ہے، اچکا بھی آ جا سکتا ہے وہاں سے داخل ہو کر کے. گھر کے اندر ہمارے بچے ہیں چھوٹے سے، خواتین ہیں اس کے اندر رہتی ہیں، تو لہٰذا آپ اجازت دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے وہیں جا کر کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اجازت لیتا اس کو اجازت دیتے تھے. یہ سب منافقین ہیں، جھوٹے بہانے بنا کر کے گھر غیر محفوظ ہیں، غیر محفوظ ہے کر جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہی ابی عورا، وہ گھر غیر محفوظ نہیں تھے، محفوظ ہی تھے. پورے منافقین جن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت لی وہ پوری آنکھوں میں پھر گئے تھے یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد میں. اچھا اتنے اجازت لی، یہ اجازت لی تھی، اس نے یہ اجازت لی تھی، کا مطلب یہ ہوا کہ پورے منافقین آپ کے سامنے آ گئے. جس نے اجازت لی وہ سارا واضح ہو گیا اس کا. ان یریدون الا فرارا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب منافقین بھاگنا چاہ رہے تھے، جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے. اچھا یہ تو صرف تمہارے ساتھ رہنے پر ان کے حالات ہیں، اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے ولو دخلت علیہم من اقطارها، مدینہ کے اطراف و اکناف سے سب ان کے اوپر ٹوٹ پڑے آ جائے مدینہ کے اندر گروہ در گروہ سب لوگ، ثم سئل الفتنہ، پھر ان منافقین سے یہ چاہا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو، فتنہ مچاؤ، فساد مچاؤ، لآتوها، فوراً کود پڑیں گے. تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے ان سے مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن اگر خود دوسرے منافقین، دوسرے مشرکین، کفار، یہودی وغیرہ ان سے آ کر مطالبہ کریں کہ ہمارے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے لڑو، فوراً آ جائیں گے ساتھ میں. وما تلبثوا بها الا یسیرا، نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑی ہی دیر، یعنی اتنا جلدی جواب دیں گے کہ بس ہتھیار پہنیں گے فوراً حاضر ہو جائیں گے. مفسر نے یہ تفسیر بیان فرمائی. ولقد کانوا عہد اللہ من قبل، تحقیق کہ یہ لوگ اللہ سے عہد لے چکے ہیں پہلے کہ وہ پیٹ پھیر کر کے میدان سے نہیں بھاگیں گے. وکان عہد اللہ مسئولہ، اللہ کے عہد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. جنگ بدر میں، غزوہ احد میں بعض لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے، بڑے بڑے وعدے کیے تھے انہوں نے کہ اگر اب موقع آئے گا تو ہم ضرور آگے بڑھیں گے، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ موقع آیا، پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگتے ہو پیٹ پھیر کر کے؟ قل لن ينفعکم الفرار، آپ کہہ دیجئے ہرگز بھاگنا فائدہ نہیں پہنچائے گا. ان فررتم من الموت، اگر موت آتی ہے، یہ سمجھ رہے ہو کہ موت آ جائے گی، مار دیں گے لوگ، تو یہ تمہارا سمجھنا بیکار ہے. کیوں بھاگنا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اگر موت مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو آئے گی ضرور. ابل قتل، یا قتل کیے جائیں گے، اس وجہ سے بھاگ رہے ہو. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کتنے دن رہو گے؟ اگر بچ بھی گئے بھاگ کر کے، کتنے دن رہو گے؟ تھوڑے ہی دن تم کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا جائے گا دنیا کے اندر. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، آپ فرما دیجئے کون ہے وہ ذات جن کو جو تم کو اللہ سے بچائے گی اگر تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خرابی کا ارادہ فرما دیں، تو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچانے والی ہے؟ او اراد بكم رحمه، یا تمہارے ساتھ اللہ فضل کا معاملہ فرمانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے فضل کو روک سکتی ہے؟ تو موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اور غازی بھی اللہ تعالیٰ ہی بنانے والے ہیں. اگر تم جاؤ گے جہاد کے اندر اور اگر موت آ گئی، شہید ہو گئے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اگر تم جیت کر آ گئے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے غازی بنا دیا، وہ بھی فضل اللہ کی طرف سے ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم اللہ کے مقابلے اور وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے، کوئی دوست بھی نہیں پائیں گے. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. ایک صحابی تھے، وہ غزوے میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے اپنا زیرہ وغیرہ پہن کر کے. ان کا بھائی جو بظاہر مسلمان تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور کھجوریں وغیرہ، تازی کھجوریں کھا رہا تھا، بھنا ہوا گوشت بھی اس کے ہاتھ میں تھا. تو وہ صحابی جو مخلص تھے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میدان میں ہے اور تو یہاں بیٹھ کر مزے کر رہا ہے. تو وہ منافق بھائی تھا، کہنے لگا کہ آ جا یہاں پر، علم علم جانے کی ضرورت نہیں ہے، مارا جائے گا، پیسا جائے گا، اتنے لشکر سے تھوڑی مقابلہ ہو سکتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ابھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہوں اس کی، تو یہ جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، تیری بات اللہ کے رسول کو پہنچاتا ہوں. تو یہ پہنچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھنے لگے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تمہارے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. یہ پہنچے بولنے کے لیے، یا رسول اللہ وہ رکاوٹ ڈال رہا تھا، مجھے خود روک رہا تھا، اور آپ علیہ السلام یہ آیت پڑھنے لگے کہ کچھ لوگوں کو اللہ جانتا ہے جو تم میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے پاس. ولا یاتون الباس الا قلیلا، وہ جنگ کے لیے نہیں آنا چاہتے ہیں مگر آئیں گے تو تھوڑا ہی آئیں گے. جتنے لوگ بھی منافق ہیں تھوڑی مقدار میں ہی آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ اشحتا علیکم، تم سے کچھ امید رکھتے ہوئے کہ اگر مسلمان جیت جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، اس امید پر اس تمام میں آتے ہیں. جو بھی منافق غزوے میں شرکت کرتے ہیں اسی امید پر آتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جب خوف کی حالت پیش آتی ہے تو تم دیکھو گے منافقین کو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں چکرائی ہوئی ہیں. غزوات، بہت سارا لشکر آ گیا اچانک، کبھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا تو آنکھیں پھر جاتی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں. کلت یغشا علیہ من الموت، جیسے کہ کسی پر موت کی غشی اتاری ہو، ایسی حالت آ جاتی ہے. فإذا ذهب الخوف، جب خوف ختم ہو جاتا ہے، لشکر چلا گیا، مسلمان جیت گئے، سلقوکم بألسنة حداد، تیز تیز اپنی زبانیں لے کر کے خوب زبانیں چلاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. کہ ہم بھی تھے تیاری میں، ہم بھی تھے تمہارے ساتھ میں، میں نے دیکھو کیسے اس کا مقابلہ کیا، اس کو پیچھے سے اس کو مار دیا، اس کو ایسے کر دیا، اس کو ویسے کر دیا. کیوں کرتے ہیں؟ اشحتن علی الخیر، مال غنیمت کی امید میں. اب جو ملے گا اس مال کی امید میں یہ باتیں کر دیتے ہیں، اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تو تم لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے. اولئک لم یؤمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، اعمال حبط ہو گئے ہیں. کہ آئے تھے، جہاد بھی کیا، غزوہ بھی کیا، شریک بھی رہے، ہمت بھی کی، اور کچھ تیریں بھی چلائی، کچھ پتھر بھی برسائے، کچھ بھی کیا ہے، وہ ساری چیزیں عکارت ہو گئی. اور عکارت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، جو ایمان لا کر، ایمان نہ لا کر کے چاہے کتنے بھی عمل کر لے، اللہ ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ اتنے بڑے گروہ جو تقریباً 15,000 کا لشکر آیا تھا وہ چلا گیا مدینے سے، پھر بھی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں لم یذهبوا، نہیں گئے، حیبت اتنی بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ گروہ گیا نہیں ابھی تک مدینے سے. وہیں یحتی الاحزاب، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ گروہ دوبارہ آ جائے، یودو، یہ چاہتے ہیں کہ لو انہم بادون فی الاعراب، تو وہ جا کر دیہاتوں کے اندر جا بسیں، دیہاتوں میں جا کر بسنا چاہتے ہیں، اتنی حیبت ان کے اندر ہے. یسالون عن انبائکم، پھر تمہارے بارے میں پوچھیں گے کہ مسلمان کیسے ہیں، خود جا کر کے دیہات میں بیٹھ جائیں گے اور مسلمانوں کے بارے میں دریافت کریں گے وہ ان کی حالت کیسی ہے، لشکر آئے تھے کیا ہوا. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر تمہارے درمیان رہ جاتے ہیں منافقین تو وہ قتال نہیں کرتے ہیں مگر تھوڑا ہی، ان کی خواہش نہیں ہے کہ اسلام کا دفاع کریں اور مسلمانوں کا ساتھ دیں، وہ جو بھی دفاع کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ایک دو پتھر مار دیا، ایک دو تیر برسا دیا، ایک تلوار چلا لی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ بھی ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ میں ذکر اس کا نہیں کر رہا ہوں. تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. منافقوں کو کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، نہیں، آپ کی ذات میں نمونہ ہے. مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے دیکھو، غور کرو، حضور کی زندگی کے اندر نمونے ملیں گے تم کو، قدوہ ملے گا، روشنی ملے گی، اسوہ ہے وہ. لمن کان یرجو اللہ، ہم اس کے لیے اسوہ ہیں، اس کے لیے نمونہ ہیں جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا بھی ہے. وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو خوب یاد بھی کرتا ہے. جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا ہے غافل انسان ہے. جو قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے، اللہ پر یقین بھی نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. نمونہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، قیامت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. یہ ایک بہترین آیت ہے، بہت ہی جامع ہے، جو مسلمانوں کے لیے کہی جا رہی ہے. ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے اس جملے کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ رکھا گیا ہے، ہر اعتبار سے نمونہ ہے. اسلام خود جامع مذہب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ نمونہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بولیں وہ مسلمان کے لیے نمونہ، آپ جو کریں مسلمان کے لیے نمونہ، آپ کا جو حال ہے مسلمان کے لیے نمونہ ہے. مسلمان کو وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمان کو وہ کرنا ہے جو آپ نے کیا. جو آپ کے حال ہے مسلمان کا وہ حال ہو، جو آپ کی بات ہے مسلمان کی بات ہو، جو آپ کا کام ہے مسلمان کا وہ کام ہو. البتہ اس میں تھوڑا سا نزاکت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل واجب کے حیثیت سے کیا، امت پر بھی وہ واجب ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مستحب ہونے کی حیثیت سے کیا، امت پر بھی وہ مستحب ہے. کرنا ہے امت کو، واجب کام کو واجب درجے میں رکھ کر کرنا ہے، مستحب کام کو مستحب درجے میں رکھ کر کرنا ہے، لیکن کرنا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس وقت کے حساب سے ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسلام پکا مذہب ہے، جامع مذہب ہے، ہر قسم کی تعلیم اس کے اندر ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہر بات اس میں موجود ہے. دوسروں کی نقالی کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عادتیں کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو رسومات کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں عبادات کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اعتقادات کی. دوسروں کی اگر آپ اعتقاد کے اندر نخالی کریں گے، دوسروں جیسے اعتقاد رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی نہیں رہے گا. دوسری جیسی عبادتیں کریں گے تو بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے بھی اسلام چلا جاتا ہے. جیسے آپ کسی مندر میں جا کر کے پوجا کریں وہ بھی ایک عبادت ہے ان کی، اس سے بھی اسلام جائے گا. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، اعتقادات دوسروں کے رکھنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی رسومات دوسروں کی کرنے سے بھی بعض دفعہ اسلام جاتا ہے. اور بعض عادتیں وہ ہوتی ہیں جن کو کرنے سے ایمان، کامل ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. ایمان تو رہتا ہے لیکن ایمان کامل ختم ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ دوسروں کی نقالی کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، مشرکین کی مانگ نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا، آپ کے مانگ نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا. یہ بھی آپ نے بتایا امت کو، ان کے استنجا کرنے کا طریقہ الگ ہے، آپ کے استنجا کرنے کا طریقہ الگ ہے. ان کے کھانے کا طریقہ الگ ہے، آپ کے کھانے کا طریقہ الگ ہے. ان کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے. یہودی کہتے تھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ آدمی ہر کام میں ہماری مخالفت کرتا ہے. یہودی بار بار یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس آدمی کو ہم سے لینا ہی دینا ہی نہیں ہے، کچھ بھی کوئی چیز اختیار نہیں کرتا ہے، ہر کام میں ہماری مخالفت. مدینے میں آنے کے بعد وہاں پر دو عیدیں چلتی تھی جو وہاں کے لوگ باسی جو ہے اختیار کرتے تھے. آپ نے جانے کے بعد کہا کہ نہیں، ہمارے لیے الگ ہے، مکمل شریعت دی گئی ہے، مکمل شریعت، مکمل قانون، مکمل احکامات، اور ہر طریقے سے سہولیات، ہر طریقے سے احکامات سے مسلمانوں کو سرفرازا گیا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہوں گی، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ جو ان کی عیدیں ہیں وہ ان کے ساتھ رہنے دو، ہماری عیدیں الگ ہیں، ہمارا طریقہ ہی الگ ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے ہوتا ہے. کسی جیسا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں، تبھی تو آپ کر رہے ہیں. اور اس کام کو کرنے سے اس کو تقویت دینا ہے. جس کسی قوم کی مشابہت آپ اختیار کریں گے، اس کام کی مشابہت اختیار کرنے سے قوم کو تقویت دینا ہے، اس کو تائید کرنا ہے آپ. تو اسی وجہ سے بندہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ بعض رسومات ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہیں، بعض عادتیں ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہیں، بعض علامتیں ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. جیسے اگر کوئی شخص اپنے گلے میں صلیب ڈال لیتا ہے تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ کفر کی علامت ہے وہ. کوئی اگر ہندوؤں کا زنار پہن لیتا ہے آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ہندوؤں کی علامت ہے وہ، کفر کی علامت ہے. اگر موت، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی اس حالت میں موت ہو جاتی ہے اور کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں ہے، تو ظاہری لوگ کس پر حکم لگائیں گے؟ یہ آدمی مسلمان تھا غیر مسلم تھا؟ کون سے قبرستان میں بندہ جائے گا؟ غیر مسلموں کے قبرستان میں جائے گا، غیر مسلموں جیسا سلوک کیا جائے گا. تو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں شمار ہوتا ہے. کسی نے زنار پہن لیا تو کافروں کے ساتھ جلایا جائے گا اس کو، کسی نے صلیب پہن لیا تو عیسائیوں کے ساتھ میں اس کو اس طریقے سے دفنایا جائے گا. تو اسی وجہ سے اب کہنے کا منشا یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کے بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ جن میں عادات ہوں یا رسومات ہوں، ان رسومات میں بھی ہم کو احتیاط برتنا چاہیے. ایک رسم آتی ہے تھینکس گیون کے موقع پر ترکی بنا کر کے کھانے کی، یعنی کہ ایک رسم ہے، یہ ان کا ایک طریقہ ہے، یہ لوگ بناتے ہیں، بازار میں ملتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، اس میں اپنے مسلمان بھائی بھی شریک ہوتے ہیں. ہے کیا چیز یہ؟ یہاں کی رسم ہے نا، یہ اپنی رسم تو نہیں ہے، یہ اور اسلام کا حکم تو نہیں ہے یہ، لیکن ہم لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. بظاہر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ایک جائز جانور لا کر ذبح بھی اس کا شریعی طریقے پر ہوا ہو، اس کو لا کر کھا رہے ہیں پکا کر کے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اجازت ہونی چاہیے، لیکن اسی مخصوص دن میں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دوسرے دن کر لیجئے، آج کر لیجئے وہ عمل، نومبر کی فلاں تاریخ کو ہی تھینکس گیون کے موقع سے آپ کو وہ بنانا ضروری تھوڑا ہی ہے، آج ہی اختیار کیجئے اس چیز کو. برتھ ڈے کا بھی ویسے مسئلہ ہے، مشابہت ہے قوم کی. اور یہاں بہت زیادہ اس کا زور ہے، ہمارے ملکوں کے اندر ہے پھر بھی، اور بہت زیادہ لیا بھی جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ہر بچے کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، ہر بڑے کے ذہن میں بھی ہے. میں آج پیدا ہوا تو دوستوں کو بھی بولے گا، اماں کو بھی بولے گا، بابا کو بھی بولے گا، فلاں چیز ہو، کیک بھی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو. یہ غیروں کی نقالی ہے، غیروں کی مشابہت ہے اس کے اندر. تو ایسے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایسے طریقے سے رہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، آپ کے لیے ہر چیز ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سامنے واضح ہے آپ کے لیے، کرنے کی چیزیں اختیار کرنی چاہیے، نہیں کرنے کی چیزوں سے مکمل طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو بردے کی رسم ہے، بردے منایا جاتا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو بےہودگی سے پاک ہو؟ کون سی بھی چیز نہیں ہے سوائے کے کاٹے جانے کے اور کھائے جانے کے، باقی ساری چیزیں بےہودگی بےہودہ ہی ہیں اس کے اندر۔ یہ اس میں تالیاں بھی پیٹی جا رہی ہیں اور موم بتیاں بھی جلا کر ختم کی جا رہی ہیں، مال کو ضائع اس طریقے سے کیا جاتا ہے، پھر یہ کہ مرد عورتیں دونوں بھی اس کے اندر ہیں، گانے بھی گائے جا رہے ہیں، میوزک بھی بج رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر کہاں سے جائز ہو سکتی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر ناجائز ہیں۔ اس کے علاوہ رسم کیسی ہے وہ؟ ہمارے بڑے لوگوں نے اپنی عمر کے کم ہونے پر افسوس کیا ہے، عمل کم کم موقع ملتا ہے اس لیے افسوس کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں، عمر بڑھتے بڑھتے گئے جیسا افسوس بڑھتے جاتا تھا، اور آج کل عمر بڑھتے گئے جیسا خوشی ہوتے جا رہی، ہر سال خوشی ہو رہی، عجیب زندگی ہے، ہر سال نئی خوشی، موت کے قریب ہو رہا ہے آدمی اور خوش ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہم کو ہمارے رسول کی بات پہ اعتماد کیوں نہیں ہے، کیوں ہم ان کو قابل نمونہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس واسطے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اس واسطے کہ آخرت سے نہیں ڈرتے، اس واسطے کہ اللہ یاد نہیں ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا سے یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ کو یاد کرتا ہو اس کے لیے نمونہ ہے، جو ان باتوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ نہیں دکھائی دے گا۔ اس کو ہے نمونہ موجود، کسی کو نہیں دکھائی دینا نہیں لینا اس کی اپنا قصور ہے۔ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما۔ دوسرا رخ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو سچے نہیں تھے، منافق تھے، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ ظاہری طور پر اسلام کو کا اظہار کیا کرتے تھے، دوسری طرف اللہ کے وہ بندے ہیں جو مومن ہیں۔ ان مومنین نے جب گروہوں کو دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد امن پڑے ہیں تعداد میں، کہنے لگے ہاذا ما وعدنا اللہ ورسوله، یہ تو آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ تم مومن ہو، تم کو آزمائش میں دو چار کیا جائے گا، جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ویسے ہم کو آزمایا جائے گا۔ تو یہ جو گروہ در گروہ ہمارے اوپر آتے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ وصدق اللہ ورسوله، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول بھی سچا ہے کہ جو ثابت قدم رہے گا کامیاب ہوگا، ہم کو یقین ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ایمان اور ان کے تسلیم ماننے کے اندر مزید اضافہ ہو گیا اس بات سے، یعنی ان کے گروہوں کو دیکھنے کے بعد ایمان میں تنزل نہیں آیا، گراوٹ پیدا نہیں ہوئی، ان کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، مومنین میں سے کچھ مرد میدان کار میں رہنے والے وہ لوگ ہیں، صدقوا ما عهد الله علیه، سچائی اختیار کی، سچائی کر دکھائی، اس بات کو سچا کر دکھایا اللہ سے جس بات کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ کہ حضرت انس بن نظر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے کے غزوات میں شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر کے اندر ان کی خواہش یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا تھا اگر موقع آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کفار و مشرکین سے لڑنے کا موقع دیا، تو اے اللہ کے رسول ضرور اللہ کے لیے میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر غزوہ احد میں موقع ہوا، کفار کی طرف سے حملہ ہو گیا، بظاہر دوسری دفعہ جب وہ لوگ غالب آ گئے تو اس موقع پر حضرت انس بن نظر کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، مجھے احد کے اس پار سے جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا اب دنیا میں رہنا میرے لیے قابو سے باہر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ننگی تلوار لہراتے ہوئے گئے اور واپس نہیں آئے، اس کے بعد میں شہید ہو گئے۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جوہر دکھاؤں گا اپنی تلوار سے اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو پیش کروں گا، قربان کر دوں گا، قربانی دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور کچھ وہ آج امید لیے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی نظر، من قضا نحبہ، جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے، اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، کچھ وہ ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت میسر کرے گا۔ کسی نے تو اپنے نظر کو پورا کر دیا اور کوئی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے تبدیلی اختیار نہیں کی ہے، یعنی اپنے وعدوں سے پھرے نہیں ہیں، یہ لوگ یہ سچے لوگ ہیں۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم. یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے میں بدلہ دے، جزا دے ان کو، اور منافقین کو عذاب دے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو، او یتوب علیہم، یا اگر منافقین آج بھی ان کے لیے موقع ہے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ قبول کرنے کے لیے. ان اللہ کان غفور رحیم، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا کافروں کو ان کے غیظ سمیت ہی، وہ غضبناک ہو کر کے اپنے غصے میں، اپنے بھڑکنے میں اور اپنے غیظ و غضب کے اندر ہی واپس ہوئے. جتنے کافر آئے تھے، قبیل غطفان بھی ہے، قبیل بنو نذیر بھی ہے، مشرقین مکہ ہے، بنو کنانہ ہے، فلاں فلاں قبیلے مل کر کے آئے، سب ایک غصہ لے کر کے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، غصے کے ساتھ ہی واپس ہوئے. لم ینالوا خیرا، کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوئی. وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے قتال میں کافی ہو گیا، اللہ کافی ہو گیا مسلمانوں کے لیے. وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہیں اور عزیزا زبردست ہیں، اللہ کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطؤوها وکان اللہ علی کل شیء قدیرا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ غزوہ احزاب پورا ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گھر کے اندر موجود تھے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، مفسرین نے ذکر فرمایا کہ آپ غسل کی تیاری فرما رہے تھے. غزوہ پورا ہو گیا اور غزوے کے دوران جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سارے حالات پیش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے مسلمانوں کی کس طریقے سے ہمدردی بھی ظاہر فرمائی، ساتھ بھی دیا، بنفس نفس شریک رہے، ہر کام میں قائد کو کیسے ہونا چاہیے، اپنی رعایا کے ساتھ میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں، کہ پہلے وہ کام اپن خود کرے پھر بعد میں دوسروں کو اس میں شریک کرے، یا دوسرے کام کر رہے ہوں تو خود بھی ان کے ساتھ میں رہ کر کے شریک ہو کر کے کام میں ہلکا پن لائے، ان کو محسوس ہونے نہ دے وغیرہ وغیرہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ واقعات کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. ایسے موقع سے دو تین باتیں ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوارہ ہے. تو یہ جو ہزاروں کا لشکر آیا ہوا تھا، ایسے اس موقع پر مسلمانوں کو کافی ضرورت تھی. ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع سے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس موقع پر بالخصوص اور بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے. مسلسل تین دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں اور دعا میں لگے رہے، تین دن تک، پیر کے دن، منگل کے دن، چہارشنبے کے دن، یہ تین دن تک آپ مستقل نمازوں میں دعاؤں میں چلتے رہ رہے تھے. اور چہارشنبے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان میں آپ خیمے سے نکلے اور پھر آ کر صحابہ اکرام کو کہنے لگے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی. صحابہ کو اطمینان ہوا کہ اب جنگ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اور مسلمان فتح یاب ہوں گے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں وہ دعا یہ تھی، اللہم منزل السحاب مجریت، اللہم اے اللہ جو بادلوں کو لے جانے والا ہے اور آسمان سے بارش کو برسانے والا ہے، اہزم الاحزاب فزلزلہم، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. اے اللہ ان گروہوں کو شکست دے دیجئے، ان کو متزلزل فرما دیجئے، ان کے قدموں کے اندر لرزہ پیدا فرما دیجئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. اس دوران صحابہ اکرام پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ دعا پڑھنے کے لیے دیجئے. تو آپ اس موقع پہ یہ دعا ارشاد فرما رہے تھے کہ تم لوگ یہ دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. دعاؤں کے اندر یہ مختصر سی دعا ملتی ہے، اس کو بھی اہتمام، جب کبھی خطرہ ہو، دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، مسلمانوں کے حق میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی. تو ایک بات یہ عرض کر رہا تھا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اور دعا قبول ہوئی، دعا کی قبولیت کے اوقات میں چہارشنبے کے دن ظہر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز کے درمیان، یہ وقت بھی قبولیت کا بھی بتایا ہے بعض علماء نے، کیونکہ یہ دعا جو آپ علیہ السلام کی قبول ہوئی تھی اسی وقت میں ہوئی تھی. اور بعض محدثین نے تجربہ بھی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اس موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی ہے. یہ ایک اہم موقع سے ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام کو، ہماری دعائیں قبول کرا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، ہم لوگ اس طرح کے کام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکل دینے کی وجہ سے قبول فرما لے سکتے ہیں بعض چیزیں. اب یہ اس وجہ سے یہاں جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ 25 دن محاصرہ رہا مسلمانوں کا. مختصر بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. 25 دن مسلمانوں کا محاصرہ رہا کفار کی طرف سے اور خندق کھودی گئی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے چینی میں رہتے تھے. صحابہ کرام بھی, یہ کبھی بھی تھوڑی سی آواز آ گئی تکبیروں کی وغیرہ کی فوراً ان کے جانا پڑتا تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے خندق پار کر کے آ جائیں ادھر. تو کبھی ادھر سے تھوڑے آتے, کبھی ادھر سے تھوڑے آتے, کبھی ادھر تھوڑے آتے, ادھر سے زیادہ آنے کی کوشش کرتے. بھٹکانے کی شکلیں ہوتی ہیں نا, تو کفار کی ترکیبیں بھی الگ الگ تھی. کبھی ادھر طرف سے آنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ مسلمان ادھر ہوں تو پھر دوسرے لشکر کو لے کر کے ادھر سے نکل پڑے. تو ہمیشہ مسلمانوں کو مستقل چوکنا رہنا پڑ رہا تھا. 25 دن مکمل چوکنا رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور اسی وجہ سے بعض بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل پورا دن وہیں لگا رہنا پڑا. تو انہی میں پھر یہ مسئلہ آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں ایک دن قضا ہو گئی, ظہر عصر مغربی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قضا ہوئی, اور عشاء کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت سے تاخیر سے ادا فرمائی. جو عام وقت میں پڑھتے تھے وہ وقت میں نہیں ادا کرنا پڑا. تو یہ 4 نمازوں کو آپ نے علیحدہ طور پر مستقل پھر پورا دن ہونے کے بعد آپ نے قضا فرمائی اس کی. پھر بدعا بھی دی کہ اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے نبی کی نمازوں کو قضا کرایا ہے. ویسے تو آپ بدعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں. تو اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آیا کہ قبیلہ غطفان جن کو بنو نذیر نے جا کر کے, جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں, جا کر کے کہا تھا کہ خیبر کی جتنی سالانہ نکلتا ہے ہمارے پاس پیداوار, 1 سال کا تم کو دے دیں گے, تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ, یا کم از کم 6 مہینہ کا دے دیں گے. تو قبیلہ غطفان نے اس شرط کو قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ چلو اتنا مال دے رہے ہیں تم, ہم ضرور اس کو قبول کر تمہارا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تنگی میں نہ ڈالنے کے لیے قبیلہ غطفان کے سرداروں سے بات کی کہ جو شرط تم وہاں پر خیبر کی یہودیوں سے لیے ہوئے ہو, ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں تم کو. مدینے کے اتنا اتنا ہم تم کو دیں گے سالانہ اعتبار سے, جتنا سال میں ملے گا ہم, جتنی پیداوار ہوگی ہم تم کو دے دیں گے. تم ہمارا ساتھ دے دو اس جنگ کے اندر, جو کفار اور مشرکین کا ساتھ دے رہے ہو ہمارا ساتھ دے دو. ان لوگوں نے بات مان لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات فرما لی تھی ان سے اپنے آپسی پیغامات کے ذریعے سے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرنے سے پہلے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا. انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں قبیلہ اوس قبیلہ حضرت کے سردار تھے, ان کے سامنے آپ نے بات رکھی کہ میں نے قبیلہ غطفان کے سامنے یہ معاہدہ پیش کیا ہے, ان لوگوں نے قبول کر لیا. حضرت سعد بن معاذ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر قرآن کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر مان لیں گے ہم, قبیلہ غطفان کو خراج دے دیں گے, اور اگر آپ کا حکم ہے تو بھی مان لیتے ہیں. لیکن آپ کا حکم نہیں ہے, صرف مشورے کی بات ہے, آپ ہماری تائید میں یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کے واسطے رک جائیے. اس واسطے کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے اور جاہلیت کے دور میں گزر رہے تھے, اس موقع پر قبیلہ غطفان ہو یا مشرکین ہو, ان کو کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس سے تھوڑا سا چھوٹا غلہ لے کر بھی جائیں. آج جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور آپ جیسا نبی ہم کو عطا فرمایا ہے اور ہم کو عزت ملی ہے اسلام کی بدولت, آج یہ مشرکین ہم سے اتنا لے لیں ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. ہم لڑیں گے مریں گے لیکن یہ کہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگے چلو پھر تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے, ان سے معاہدہ نہیں کروں گا میں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میں دعاؤں میں لگے. پھر وہ واقعہ پیش آیا حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انہوں نے جا کر کے کافروں میں لڑائی لگا دی, اور ادھر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل کیا. فرشتے بعض دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ عجیب عجیب قسم کی مدد ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی کراتے ہیں. غزوہ بدر میں فرشتے بنفس نفیس شریک ہو کر لڑ رہے تھے, اپنی تلواروں سے مار رہے تھے, اور غزوہ احزاب کے اندر فرشتوں نے تلواروں سے لڑائی نہیں کی, صرف مسلمان بن کر کے کافروں کو دکھائی دے رہے تھے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. کہیں تکبیر کی آوازیں نکال رہے تھے, ادھر سے فرشتے تکبیر کی آواز, ادھر سے تکبیر کی آواز, تاکہ کافروں کے قلوب میں رعب ہو. یہ کام اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں لیا. بہت بڑا لشکر تھا, کبھی ادھر سے آواز آ رہی تو ادھر دیکھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, پتا نہیں ادھر بھی ان کا لشکر ہے, ادھر بھی مسلمان ہے, ادھر بھی مسلمان ہے, ادھر سے بھی تکبیر کی آواز, ادھر سے بھی تکبیر کی آواز. تو بہت ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا کہ ان کا لشکر بہت بڑا ہے. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی مدد فرماتے ہیں. ہمیشہ جو ہے ایک ہی قسم کی مدد نہیں ہوتی ہے, طرح طرح کی مددیں ہوتی ہے. اور بعض دفعہ صرف فرشتے نازل ہو کر کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالتے رہتے ہیں. مسلمانوں کا رعب اندرونی کیفیت ہے, اندرونی حال ہے, وہ بعض دفعہ اس وجہ سے نازل ہوتے ہیں. تو یہاں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ یہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں ان کو کچھ بھی دینے کے لیے, لہذا آپ مشورے کے طور پر ہماری خیر خواہی میں کہتے ہیں تو ہم کو کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں. آپ نے اس کے بعد میں ان کا معاملہ ان کے سپرد کیا. پھر اس کے بعد میں وہ حالات پیش آئے جو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کو بھی بھیجا اور اسی طریقے سے ان کے چولہے پورے الٹ گئے. 30 دن کا محاصرہ رہنے کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. 15,000 کا لشکر بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا, نہ اندر کی یہودی کچھ کر سکے, نہ باہر کے آنے والے کچھ کر سکے. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ چلے جانا ہی بہتر ہے, یہاں پر معاملہ کچھ عجیب و غریب نظر آ رہا ہے. لہذا سب یہ عام افواہیں عام پھیلا دی گئی, محمد نے جادو کر دیا, محمد نے جادو کر دیا, محمد نے جادو کر دیا. اب سب قبیلے والے کہنے لگے چلو چل پڑتے ہیں, جادو سے اس سے بچنا مشکل ہے, لہذا چل پڑیں گے, جادو نہیں, جادو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. بہانہ تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا, اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکا, تو یہ بہانہ بنا کر بھاگنے لگے کہ محمد کا جادو چل رہا ہے چلو یہاں سے. کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, ہوائیں وہاں نہیں ہیں, پانی وہاں پر تیز نہیں پڑ رہا ہے, اور ادھر جو خندق کے اس پار ہے ہوا تیز چل رہی ہے اور پانی بھی خوب پڑ گیا ہے, ان کے جانور تھکے ہوئے ہیں, بھوک کا برا حال ہے, جتنے چولہے چڑھائے ہوئے تھے, ہانڈیاں وغیرہ چڑھائی ہوئی تھی پوری الٹ گئی تھی, کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا. اب جتنے سواریاں ہیں ان سواریوں کو کاٹ کر کھانا تھا ان کے لیے. وہ ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ اب معاملہ جو ہے چوپٹ ہوتا جا رہا ہے, اس نے کہا کہ چلو میں تو جا رہا ہوں. وہ کہہ کر کے پھر وہ اپنی سواری پر بھاگنے لگا تو دیگر بھی لوگ بھاگ گئے. ابھی ابو سفیان اس وقت پر اسلام قبول نہیں کیے تھے. تو یہ واقعہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے آ کر کے صحابہ اکرام بھی مطمئن ہو گئے, چلو اتنا بڑا لشکر واپس ہو گیا. ابھی یہ لوگ یہاں پر اپنے اپنے زیریں اتار رہے تھے, کوئی اپنے جنگ کے سامان اتار رہا تھا گھروں کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور وہ گرد آلود حالت میں تھے, مٹی میں اٹے ہوئے. کہنے لگے رسول اللہ آپ زیرہ اتار دیے ہیں, ہم نے ابھی جنگ کا سامان اتارا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بنو قریظہ سے لڑنے کے لیے جانا ہے. ایک امتحان تھا, ایک اور امتحان آ گیا. بنو قریظہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی یہودی بستی تھی. ان لوگوں نے معاہدہ کر لیا, معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تھوڑا سا خلاصہ ذکر کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی ذکر کیا. 3 قبیلے رہتے تھے مدینہ کے اندر یہودیوں کے, قبیلہ قینقا بنو قینقا, قبیلہ بنو نذیر, قبیلہ بنو قریظہ. بنو نذیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے یہاں سے مدینہ منورہ سے بدر کر دیا تھا, شہر بدر. ان کا ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے, انہوں نے بدہری کی تھی. مدینہ میں جانے کے بعد ان تینوں سے آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ دیکھو یہاں ہم تینوں رہیں گے, اطمینان سے امن سے رہیں گے, اگر کوئی ہم سے لڑنے آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی مل کر مدد کریں گے, ہم سے کوئی لڑنے آ رہا ہے تو تم ہماری مدد کرنا, تم سے کوئی لڑنے آ رہا ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن بدعہدی ہوئی, سب سے پہلے بنو قینقاہ نے بدعہدی کی, آپ نے ان کا خلاقمہ کیا. پھر اس کے بعد بنو نذیر نے بدعہدی کی, آپ نے ان کو شہر مدینہ سے باہر کیا. پھر اس کے بعد میں یہ جو اتنے بہت سارے لشکر آ گئے تھے لڑنے کے لیے, جا کر کے بنو نذیر نہیں ابھارا, پہلے مکے والوں کو ابھارا, پھر بنو غطفان کو ابھارا, اور اسی طریقے سے دیگر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ابھار کر کے لائے تھے تاکہ بدلہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس موقع پر قبیلے بنو نذیر کے سردار نے بنو قریظہ کے سردار سے بات چیت کی اس جنگ کے دوران, 25 دن کے جنگ کے دوران, اور اپنے ساتھ ملا لیا تھا. تو یہ بدعہدی ہو گئی تھی. تو ادھر سے بنو قریظہ مدینے کے اندر رہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے, اور ادھر سے جو ہے بنو نذیر اور بنو کنانہ, بنو اسلم, فلاں فلاں قبیلے, کفار, مشرکین, بنو غطفان, یہ سارے آ گئے تھے. اس وجہ سے بیچ میں حالات مسلمان بیچ میں پس کر کے رہ گئے تھے اس غزوے کے اندر. تو یہ بدعہدی ہوئی تھی بنو قریظہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ لوگ آپ سے معاہدہ پہلے کیے ہوئے تھے, اب توڑ دیے معاہدہ. تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ بنو قریظہ سے لڑائی کے لیے جاؤ، انہوں نے بدعہدی کی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو تین چار میل کے فاصلے پر رہتے تھے مدینہ سے بنو قریظہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اعلان کیا کہ چلو جانا ہے اللہ بنو قریظہ سے لڑنے کے لیے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اور آپ نے اسی موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، ابھی جا کر کے جو لشکر گئے تھے رات میں نکلے تھے، وہ لوگ رات میں نکلا، آہستہ آہستہ کر کے سارے لشکر نکلنا شروع ہوئے، صبح تک پورے لشکر ختم ہو گئے تھے، اور مسلمان پھر واپس آ کر گھر میں رہ رہے تھے یہاں پر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، غالباً دوپہر کا وقت ہوگا زیادہ سے زیادہ، آپ نے سب کو اعلان میں یہ کہا کہ بنو قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ آپ نے اس موقع سے کہا کہ بنو قریظہ جا کر کے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ صحابہ اکرام لشکر لے کر نکلے، درمیان میں اختلاف ہوا بعض صحابہ اکرام کا کہ نماز سے عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کی نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا ہے، وہیں پہنچ کر کے پڑھیں گے۔ چنانچہ چند لوگوں نے نماز عصر وہیں ادا کی، اور بعض لوگوں نے جا کر کے ادا کی، اور جانے کے بعد ان کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ دونوں باتیں تھیں، دونوں کا منشا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم کو ہی ماننا ہے، ان کا بھی منشا یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بنو قریظہ میں پہنچ کر کے پڑھنا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ منشا یہ تھا کہ بنو قریظہ میں پہنچ جانا عصر تک، عصر کی نماز وہاں جا کر کے پڑھنا ہے، آپ کا منشا یہ نہیں تھا کہ نماز چھوٹ رہی ہو تو بھی وہیں جا کر کے پڑھنا۔ تو صحابہ اکرام میں یہ اختلاف ہو گیا تھا۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسے اختلاف ہوا ہے کہ بعض نے نماز عصر پڑھی، بعض نے نماز عصر نہیں پڑھی، اور منشا دونوں کا آپ کے حکم کو ہی ماننا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں بھی درست ہیں، اس نے بھی میرے منشے کے سمجھنے میں ہی یہ کام کیا ہے، اس نے بھی میرے منشے کے سمجھنے میں یہ کام کیا ہے، لہٰذا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اس اصول کے پیش نظر مجتہدین کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، آج کل یہ جو بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے، یہ چاروں فقہ چلتی ہے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں سبھی صحیح ہے، حالانکہ حق ایک ہوتا ہے نا۔ اب وہ صحابہ اکرام جو دو طریقے اختیار کیے ہیں، بعض نے بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، اور بعض صحابہ اکرام یہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا چونکہ وہاں پہنچ کر پڑھنا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں پہنچ کر پڑھی ہے۔ تو دونوں میں سے کون صحیح تھے؟ ظاہر سی بات ہے ایک ہی صحیح ہوگا نا، لیکن فرمان اور منشا حضور کا فرمان تھا، اس کو اختیار کرنے میں دونوں بھی اپنے اجتہاد سے کام لیا تھا، تو لہذا شریعت کی نظر میں دونوں بھی صحیح ہے۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب کسی مسئلے کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے مسئلہ ہے عمومی مسئلہ، ہاتھوں کو ہر تکبیر کے موقع پر اٹھانا مستحب ہے یا نہیں، رفع یدین سنت افضل ہے یا غیر افضل ہے، یہ مسئلہ آ کر کے اٹکے ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شروع اسلام میں تھا، ختم ہو گیا، امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی باقی ہے۔ اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کے کہنے کا ان کا بھی منشا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنایا جائے، امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنایا جائے، دونوں بھی حضور کے منشے کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے علم، اپنے اجتہاد، اپنی عقل، اپنے نظریے سے سمجھنا چاہتے ہیں، یہ اپنے علم، اپنے اجتہاد، اپنے نظریے سے سمجھنا چاہتے ہیں، لہذا دونوں کا اجتہاد، اگر وہ دونوں اہل ہوں، مجتہدین اگر اجتہاد کے اہل ہوتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اجتہاد کر سکتے ہیں آپ۔ تو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی صحیح ہیں، امام شافعی بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہیں، اگر کوئی آدمی ان کا مقلد ہے تو صحیح کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی ان کا مقلد ہے تو وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے سامنے مثال ہے صحابہ کرام کی، بنو قریظہ میں پہنچ کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا، تم نے صحیح کیا، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ تم نے صحیح کیا ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک صحیح ہے یا امام شافعی صحیح ہے؟ دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں، جیسے دونوں صحابہ اکرام صحیح ہے دونوں طرف کے، ایسے ہی دونوں امام بھی صحیح ہو سکتے ہیں، دونوں کیا چاروں امام صحیح ہو سکتے ہیں، رائے سب کی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالا بنو قریظہ کے پاس میں، 25 دن ان کا بھی محاصرہ رہا، بالآخر مجبور ہو کر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رائے دی۔ سب سے پہلے تو بنو قریظہ کے سردار نے اپنے ہی لوگوں میں تقریر کی اور کہا کہ دیکھو، ایک میں تین شرائط تمہارے سامنے رکھتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ محمد کو مان لو، تم جانتے ہو کہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ محمد آنے والے ہیں، ان کے بارے میں ساری تصدیقات موجود ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میرا مشورہ ہے کہ مان لو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، پھر اس کے بعد میں نکل پڑو ان کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کے. تیسری بات یہ ہے، اگر تم نہ اپنے بچوں کو قتل کر سکتے ہو، نہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو اور نہ ہی ماننے کے لیے تیار ہو، تو پھر یہ کہ اپنے آپ کو سیدھا سیدھا پیش کر دو. اور پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی اپنے آپ کو میدان میں ڈال دو. میدان میں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن مسلمان یہ سمجھیں گے کہ یہودی لڑنے والے نہیں ہیں، لہذا آج رات میں ہم جو ہے ان کے خوب حلہ بول دیں گے، اور یہ لوگ اس احساس میں رہیں گے کہ ہفتے کے دن یہ لوگ لڑتے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، ان کے خلاف حلہ بول دیں گے. تو پوری قوم مل کر جواب دینے لگی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد کو ہم مان لیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات یہ تم نے کہی ہے، سردار ہو تم، کہ اپنے بچوں کو قتل کرو، بیویوں کو قتل کرو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کو بھی نہیں قبول کریں گے. تیسری بات تم یہ کہتے ہو کہ ہفتے کے دن لڑائی کرو، ہم اس کو بھی نہیں کریں گے، لہٰذا تینوں شرطیں نامنظور. پھر کریں گے کیا؟ تو اس نے کہا کہ قبیلے کے سردار نے، بنو قریظہ کے سردار نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ جو تم لوگ فیصلہ کرنا چاہتے ہو تم فیصلہ کرو، ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، تو قبیلے اوس کے بہت سارے صحابہ اکرام آگے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ ایک زمانے میں ہمارے قریب رہنے والے لوگ ہیں، بنو قریظہ مدینہ میں ہی رہتے تھے سب لوگ، قریب میں رہنے والے ہیں، لہذا آپ ہمارے سپرد کر دیجیے ان کا معاملہ، ہم لوگ فیصلہ کریں گے. آپ نے فرمایا، اس سے اچھی بات یہ ہے کہ میں سعد بن معاذ کو اس کا فیصلہ دیتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے. تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے سردار کے حوالے کرتا ہوں معاملے کو. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ غزوہ احزاب کے دوران ہی ان کو ہاتھ میں مار لگ گیا تھا، اور جو ایک خاص قسم کی رگ ہوتی ہے اکحل نام کی، اس پہ ان کو وار پڑ گیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے، حضرت معاذ سعد بن معاذ ہمارے خیمے کے اندر ایک موقع پر تشریف لائے نگرانی کرنے کے لیے، عورتوں کو دیکھنے کرنے کے لیے. تو اس موقع پر میں نے ان کو دیکھا تو ان کی زیرہ چھوٹی تھی. میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ سعد کو تھوڑی بڑی زیرہ دے دو، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تیر ویر نہ لگ جائے. اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ وہ وہاں سے نکلے، ان کو تیر لگا ہی لگا. ان کی والدہ بھی کہنے لگی تھی کہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا بیٹے، تو ویسے ہی ہوا ان کے ساتھ میں، جتنا حصہ چھوٹا ہوا تھا ہاتھ کا وہیں آ کر کے تیر لگ گیا، اور وہ خاص بڑی رگ میں لگا خاص طور پر، اس کی وجہ سے مستقل خون جاری ہو گیا تھا ان کا. تو اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے دو دعائیں کی. ایک دعا یہ تھی کہ اللہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوبارہ یہ مشرکین آنے والے ہیں تو مجھے اس موقع تک زندہ رکھ، تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں جو رسول اللہ کے خلاف لڑنے والے ہیں، اور اگر یہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے تو مجھے اس زخم سے شہید فرما دے. اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، جب تک بنو قریظہ نے جو بد عہدی کی ہے، اس بد عہدی کا میں انتقام نہ لے لوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے، اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے ہوا معاملہ ان کا، بنو قریظہ کا. ابھی وہ زخمی ہو کر پڑے ہوئے تھے اور زخم سے کافی ان کے خون بہہ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سعد بن معاذ کے معاملہ حوالے کرتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ کو لایا گیا، خیمے کے اندر تھے وہ، اور کہا گیا کہ یہ بنو قریظہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ تم لوگ کریں گے اسے انہیں منظور ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھار کھائے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدعہدی کی تھی. وہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ان کا معاملہ آپس میں پہلے ملے جلے تھے، دوست تھے، لہٰذا کچھ نرم فیصلہ کریں گے. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے، جتنے مرد ہیں سب کو ختم کیا جائے، عورتوں کو اور بوڑھوں کو قیدی بنا دیا جائے، جتنا مال ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے. یہ فیصلہ کر دیا، چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فوراً حکم جاری کر دیا، سب گڑھے کھودے گئے، ایک ایک کو لایا گیا، سارے مرد تھے سب کو قید کر کے وہاں پر لایا گیا اور سب کو ختم کیا گیا، اسی کے اندر ڈالا گیا، اور جتنے بچے تھے اور خواتین وغیرہ تھی سب کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کو بیچا گیا بازاروں کے اندر، پھر مسلمانوں میں وہ بھی مال لایا گیا، اور جتنا مال ان کا تھا قلعے کے اندر وہ سب مال لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور اس طریقے سے جو قلعہ تھا وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا، جو زمینیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی، عورتیں جو ہے باندی وغیرہ بن کر مسلمانوں کے حوالے ملی، تو اس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا، ایک فریق کو تم جو ہے قتل کر رہے تھے، ایک فریق کو تم لوگ جو ہے اسیر اور قیدی بنانے لگے، اور اللہ نے ان کی زمین کو تمہیں وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا تمہیں وارث بنا دیا، ان کے مالوں کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ایسی ایسی زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا ہے جو جہاں تک تم ابھی نہیں پہنچے ہو، یعنی آگے بھی خوشخبری دے دی، یہ بھی فتح ہے تمہارے لیے، آئندہ بھی فتح ہونے والی ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں اس موقع سے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر منافقین کی حالت کو اور مسلمانوں کی حالت کو ذکر فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے بدعہدی کی ان کو سزا بھگتنی پڑی، جو منافقین تھے ان کے حالات کو اللہ نے آگے کھول ہی دیا، اور جو سچے رہے جمے رہے اپنے وعدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وعدوں کے بدلہ ان کو دنیا کے اندر بھی دیا، اس طریقے سے کہ ان کو مال بھی ملا، قیدی بھی ملے، زمینیں بھی ملی، جائیداد بھی ملے، قلعے تک مل گئے، اور پھر آئندہ کی بشارتیں بھی مل گئی. تو اس واقعے کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر تم ان کی باتوں پر یقین رکھو گے اور سچا جانو گے اور ان کے مطابق عمل کرو گے تو صحابہ اکرام جیسے فتح یاب ہوئے ہیں ایسے ہی تم بھی فتح یاب ہوگے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کو جو ہے اسوہ اور قدوہ مان کر کے زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح علم بھی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وارحم احيانا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.